الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وعنه قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه سددوا وقاربوا واغضوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, گزشتہ ہفتے بات اس پر ادھوری رہی تھی کہ آخرت میں جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا وہاں تک کوئی آدمی یا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا, اور یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کے سامنے, کیونکہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سات صحابہ کرام کا ایک گروپ بھی ہے, صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہے, اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَن يُنَجِّيَ أَحَدًا مِّنْكُمُ الْجَنَّةِ لَن يُنَجِّيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عملو ہو, ہرگز نہیں نجات دے گا کسی آدمی کا عمل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اس حدیث میں تو صحابہ کرام نے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا, حتیٰ کہ میں بھی, الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. اس پر سوال یہ قائم ہوا تھا کہ جب مدار آخرت میں اللہ کے فضل پر اور اللہ کے رحم پر ہے تو پھر عمل کا کیا فائدہ, یہ سوال قائم کیا تھا, اور وقت کی وجہ سے اس سوال کے جواب کا وعدہ کیا تھا آج کے اس جمعہ میں دینے کا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر ہدایت کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے, اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے یہ فرمایا کہ اے میرے چچا جان, آپ کلمہ میرے کان کے اندر پڑھ لیجئے تاکہ یہ مجھ پر حجت ہو جائے, اللہ کے سامنے میں آپ کی سفارش کر سکوں. اور حضرت ابو طالب تیار بھی ہو گئے, لیکن جب وہاں پر دیکھا کہ مکہ کے رؤسا کھڑے ہیں تو ان کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ ایسی بات کر لیں کہ بھتیجے کے کہنے پر اپنے دین سے پھر گیا, قرآن کریم کی آیت یہ نازل ہوئی حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا ملنا توفیق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ایک قانون یاد رکھو، ایک قاعدہ یاد رکھو کہ اللہ کا فضل اس دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ہے یا نہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں حق تعالی فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل یہ قریب ہے ان لوگوں کے، یہ نزدیک ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو سوال تھا اس سوال کا جواب حق تعالی اس آیت کے اندر ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی انسان پر اللہ کے فضل کا ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے قریب ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا فضل ایمان کی صورت میں ظاہر ہوگا، اس دنیا میں اللہ کا فضل اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور آخرت میں اللہ کا فضل یہ رحمت کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ حق تعالی جل شانہ مومن بندے کو اپنے رحمت کے پردے میں لے کر یہ پوچھیں گے اور یہ فرمائیں گے تم نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا بالکل کیا۔ اس لیے کہ بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حق تعالی کو جھٹلائیں گے قیامت کے دن، تو یہ کافرین ہوں گے، مومن یہ اقرار کرے گا کہ میں نے کیا۔ دوسرا پوچھیں گے بھائی یہ گناہ تم نے کیا؟ کہا بالکل کیا۔ کہا یہ گناہ کیا؟ بالکل کیا۔ حق تعالی فرمائیں گے میں نے تجھ پر دنیا میں ستر پوشی فرمائی، آج قیامت کے دن تجھ پر ستر پوشی کرو، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا، اس لیے کہ ستار العیوب یہ اللہ کی ذات ہے، عیوب کا چھپانے والا یہ اللہ جل شان ہوئے۔ اس لیے یاد رکھو میرے عزیز، کسی بندے کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو اس کو لوگوں کے سامنے خدا کے لیے نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ تم نے اگر کسی بندے کے کسی عیب کو چھپایا، حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن تمہارے اس عیب کو چھپائیں گے۔ من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا، اس کی ستر پوشی کرے گا، حق تعالی اس کے عیب کو کل قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے فضیحت ہونے سے بچائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو اللہ کا فضل ہے وہ ظاہر ہوگا عبادت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، اعمال صالحہ کی توفیق کے ملنے میں، اور آخرت میں اللہ کا یہ فضل ظاہر ہوگا نجات کی صورت میں، کہ اللہ کی طرف سے نجات ملے گی۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنے عمل سے نجات پاؤں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی، اور عبادت بھی ایسی کہ پل جھپکنے کی مقدار بھی نہیں سویا۔ جب اس کا انتقال ہوا، حق تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوا، حق تعالی نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ حق تعالی کی طرف دیکھنے لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 400 سال کی میں نے عبادت کی، اور 400 سال کی عبادت کے بعد بھی اے اللہ تیرے فضل سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ حق تعالی نے اس کا ٹیسٹ لیا، فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالو، لیکن ایسی جگہ پر جا کر ڈال دو جہاں جہنم کی گرم ہوا لگے، وہاں جا کر اس کو رکھ دیا۔ ایک وقت تک پڑا رہا، جب خوب گرمی لگی، پیاس کی طلب ہوئی، حق تعالی جل شانہ نے ایک فرشتے کو اس کے سامنے کھڑا کیا اور وہ پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کو حق تعالی جل شانہ روزانہ ایک انار، جب جو 400 سال کی اس کی زندگی تھی اس میں اس کو ایک انار عطا فرماتے تھے، اور ایک روزانہ ایک پانی کٹورا اس کو ملتا تھا، یہ اس کی خوراک تھی روزانے کی۔ 400 سال تک یہ اسی طرح رہا. جب وہ فرشتہ نمودار ہوا تو اس نے کہا بھائی پانی پلا دو. فرشتے نے کہا پانی ویسے ویسے نہیں ملے گا, یہ آخرت ہے, یہاں کچھ لاؤ بھائی. کہا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. فرشتے نے کہا کہ اس ایک گلاس کی قیمت 400 سال کی عبادت ہے. اس نے کہا اتنی محنتوں سے میں نے عبادت کی ہے, میں کیسے ایک گلاس کے بدلے دے دوں. خیر پھر پڑا رہا, ایسی حالت ہو گئی کہ وہ آخرت کے اعتبار سے پھر ملنے کے قریب ہو گئے. اگر وہ پانی نہیں پی رہا ہے تو اس کی جان جا رہی. پھر وہ فرشتہ نمودار ہوا, یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اس فرشتے سے اس نے کہا بھائی پانی پلا دو. کہا بھائی قیمت لاؤ 400 سال کی عبادت. اس نے وہ 400 سال کی عبادت دے دی اور پانی پی لیا. حق تعالی جل شانہ نے اس سے فرمایا, حق تعالی جل شانہ کے سامنے اس کو پھر حاضر کیا گیا اور کہا بتاؤ اب کیا خیال ہے, 400 سال کی عبادت تو تم ایک گلاس پانی کے بدلے میں دے چکے ہو, ہمارے 400 سال ہم نے جو آپ کو پانی پلایا ہے ایک ایک کٹورا اس کا حساب لاؤ. جو ہم نے روزانہ تمہیں ایک انار دیتے تھے اس کا حساب لاؤ, تمہارے بدن کی ہر نعمتوں کا حساب لاؤ. اس نے یہ کہا اے اللہ میں تیرے ہی فضل سے جنت میں جا سکتا ہوں. تعالی جل شانہ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو اور اس کا تم حساب دینے لگو تم نہیں دے سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نے تمہارے اوپر حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں, کتنے اعضا ہیں تمہارے بدن کے اندر, ایک ایک اعضا کی قیمت کیا ہے. ایک لیور فیل ہو جائے, ایک آنکھ فیل ہو جائے, تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے, کیا قیمت ہے آج کی اس دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں. اور یہ تو ایک ایک عضو کی ہے, اور یہ حق تعالی جل شانہ نے ان تمام چیزوں کو بغیر مانگے ہوئے ہمیں عطا کیا ہے. پھر وہ چیزیں جس پر وہ چیزیں جس پر ان چیزوں کا مدار ہے, ان کے پلنے کا مدار ہے, وہ بھی حق تعالی نے عطا فرمائی. زمین سے اناج کا نکلنا, آسمان سے پانی کا برسانا, اور دوسری ساری نعمتیں, یہ حق تعالی کی نعمتیں ہیں. انسان ایک نعمت کو سوچے تو اس پر کئی ہزار نعمتیں حق تعالی کی نکلتی ہیں, اور انسان اس بات پر پہنچتا ہے. اور اسی لیے میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے حق تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرن, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی جل شانہ نے آل داؤد سے یہ کہا کہ اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو, تو داؤد علیہ السلام کی اولاد نے یہ کہا کہ اللہ ہم تیرا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جس چیز کے لیے شکر کریں گے وہ نعمت تیری طرف سے ملی ہے, اور جس چیز کی نعمت کے لیے شکر کریں گے اور جس زبان سے شکر کریں گے وہ زبان بھی تیری ہی عطا کی ہوئی ہے, اس زبان کے اوپر آنے والے الفاظ بھی اے اللہ جل شانہ تیرے ہی عطا کیے ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو کئی اور چیزوں کا شکر اس کے پیچھے نکل آتا ہے, ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. حق تعالی جل شانہ نے آل داؤد سے یہ فرمایا یہی سمجھ لو کہ تم حق تعالی کے سامنے مجبور محض ہو. ہم مجبور ہیں حق تعالی کے سامنے, ہم مجبور ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کو کمزور پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم جتنا بھی کر لیں لیکن ان تمام کے بعد بھی ہم حق تعالی جل شانہ کی عبادت کا یا تعریف کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جس طرح حق تعالی ہم سے چاہتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جیسے کہ تو تعریف کا مستحق ہے۔ میں تیری اس طرح حمد بیان نہیں کر سکتا جس طرح تو تیری تعریف کے لائق ہے، تو حمد کے لائق ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم نے کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یاد رکھو، اور اس دنیا کو حق تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ دو فرشتوں کے ذریعے حق تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، اور وہ دو فرشتے لا کر ان کو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر چھوڑیں گے۔ جو فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں چھوڑ سکتے ہیں، وہ 100 یا 50 فٹ نیچے جو زمین ہے وہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اس امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہاں تک آنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت سے باہر ہے، اس لیے فرشتوں کے ذریعے وہاں ان کو پہنچایا، پھر ان کو حکم دیا جائے گا اب اس مینارے سے اترو نیچے، اس لیے کہ اسباب تمہارے پاس ہیں۔ معلوم یہ ہوا جتنے اسباب ہمارے پاس ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ حق تعالیٰ پر چھوڑنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسباب ہیں اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، یا اگر اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس اسباب پر مجھے اور آپ کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم خالق کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایک وہ جو لوگ ہیں جو اسباب کو استعمال نہیں کرتے، اور ایک وہ جو ہیں جو اس اسباب کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل در اسباب میں دارد نظر، عقل کی جو نظر ہوتی ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے۔ عشق گوید مسبب را نگر، اگر دل میں عشق ہے اس کے خداوندی تو وہ اس بات کی طرف تمہاری توجہ دلاتا ہے کہ خالق کائنات کو دیکھو، ان اسباب کا پیدا کرنے والا تنے تنہا اللہ ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان اور زمین کا انوکھا بنانے والا، ایسی چیز جو کسی نے پہلے بنائی نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی ہماری ایک بلڈنگ ہم بناتے ہیں، اس میں کئی بیم لگتے ہیں، حق تعالی جل شانہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا ہے، کہیں دنیا میں تمہیں کوئی بیم نظر آئے، اگر کینیڈا میں نظر نہ آئے تو امریکہ چلے جاؤ، اگر یہاں نظر نہ آئے تو کسی اور جگہ چلے جاؤ، شاید وہاں تمہیں نظر آئے، لیکن حق تعالی جل شانہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان تم پر کھڑے کی، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ کے اس روپ پر کبھی چلے جاؤ یا وہ روپ جو تم دیکھ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، ایک روپ کے اندر تمہیں کئی فٹن نظر آئیں گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا آسمان ہے، تم اس آسمان کی طرف دیکھو، اس آسمان میں کہیں تمہیں کوئی فٹن نظر آتی ہو۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں تمہاری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہو، تو دوسری مرتبہ دیکھو، فرجع البصر ہر طرح من فطور، تمہیں کوئی فٹن نظر آتی ہے، تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، ثم مرجع البصر کرتین، قرآن کریم جس وقت نازل ہوا اس وقت دوربین اور خوردبین نہیں تھے، آج سائنس کے پاس ایسے ایسے دوربین اور خوردبین ہیں جو لاکھوں میل جو چیز ہے چھوٹی سی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان دوربینوں سے دیکھ لو، ان خوردبینوں سے دیکھ لو، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، یہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ 7 آسمان تم پر کھڑے کر دیے، اور ایسے آسمان جس میں نہ کوئی پھٹن ہے، اور ایسے آسمان جس کے لیے کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں، کوئی بیم بھی نہیں، بغیر ستون کے تنے کھڑا کرنے والا تنے تنہا اللہ مالک۔ اور حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب وقت آئے گا تو اسی آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. ہم ان آسمانوں کو لپیٹیں گے. کیسے لپیٹیں گے؟ دیکھو قرآن کریم نے مثال دی اور ایسے وقت میں دی کہ وہ چیز ابھی ظہور میں نہیں آئی. قرآن کریم نے آسمان کے لپیٹے جانے کی جو مثال دی ہے وہ ایسی صورت میں دی, بڑے ملوں میں چلے جاؤ, وہاں جا کر دیکھو لو کہ ان ملوں میں کاغذ کیسے لپٹتا ہے, کیسے لپٹا جاتا ہے کاغذ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء, جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے, کطی السجل للکتب, جیسے کتابوں کے لیے ورق کو لپیٹا جاتا ہے, کما بدأنا اول خلق نعید, جس طرح ہم نے اس کو پھیلایا ہے اسی طرح ہم اس کو لپیٹ لی بھی لیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. وعدن علینا انا کنا فاعلین. حق تعالیٰ فرماتے ہیں, یہاں علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں, یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں حق تعالیٰ انا فاعلین, ہم کرنے والے ہیں, لیکن جب انا لائیں اور انا کے ساتھ کانا لائیں اور کانا کے ساتھ پھر اس کی خبر لائیں تو اور تاکید ہوتی ہے, تاکید در تاکید. انا تو ہے ہی تاکید کا حروف, وہاں فرماتے ہیں ہم ہی کرنے والے ہیں, ہمارے سوا کوئی کرنے والا نہیں, یہ اللہ کی ذات, اور ہمیں اور آپ مخلوق ہیں اس خالق کائنات کی. میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا مالک تنہ تنہا اللہ ہے میرے عزیز. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اس کے احکام پر چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اس بات کو لکھ لو, دنیا کے کسی بھی دروازے پر چلے جاؤ تمہاری کوئی آواز سنی جانے والی نہیں ہے. ایک ہی دروازہ ہے جہاں میری اور آپ کی آواز کو سننے والا تنہ تنہا اللہ ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا, جب کوئی پریشان پریشانی کی حالت میں پکارتا ہے اللہ کو, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو اس مضطر بندے کی دعا کو سننے والا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ, دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں, جتنی تکالیف ہیں, جتنی ڈیفیکلٹیز ہیں, ان تمام کا ہٹانے والا تنہ تنہا اللہ جل شانہ ہے. تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ تمام کو اس بات کی حقیقت نصیب فرمائیں, میرے اور آپ کے تعلق کو حق تعالیٰ جل شانہ حق تعالیٰ کی ذات کی طرف فرمائیں, اسی سے لینے والے بن جائیں, اسی کی طرف ہم جھکیں, اسی کے در سے مانگنے والے بنیں. یہی آج کے اس آج کے اس جمعہ کا سبق ہے. حق تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالیٰ رب العالمین.